السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ سواد کا پہلا رکوع ہم نے کر لیا تھا, دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. سورہ صعد کے اعتبار سے ہم نے سمجھا تھا کہ دو اعتبارات سے مشکل سورت ہے. ایک تو عربی ادب کی اس میں معراج ہے, اور بڑے جو ہے آپ کہیں اس حوالے سے زیادہ ترجمے میں بھی دقت ہوتی ہے. دوسرے اس میں کچھ نازک مضامین آ رہے ہیں انبیاء کی خطاؤں کے اعتبار سے. تو کیونکہ اب ہم جو دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور پھر آگے جو ہے اگلے رکوع میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, تو انبیاء کی خطاؤں سے متعلق جو موٹی موٹی حقائق ہیں وہ سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ کہ گناہ اور جرم کے بجائے خطا اور لغزش جیسے محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اسی طرح نمبر دو, انبیاء کی خطا جانب الی الخیر ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جلدی آپ نے کی اور طور پہاڑ پر وقت سے پہلے پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے سورہ تحریم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی کیونکہ آپ کو احساس ہوا کہ یہ مغافیر کے درخت سے اگر شہد دیا جائے مچھیاں چوسیں تو اس میں ایک ہیک سی آ جاتی ہے, بسان سی آ جاتی ہے, اور آپ کو احساس ہوا کہ شاید اس شہد کی وجہ سے میری ازواج کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ نے نہ کھانے کا ارادہ فرمایا. تو یعنی اس میں آپ دیکھیں گے یہ خیر کا ایک پیچھے پہلو ہوتا ہے جس وجہ سے. اسی طرح تیسری بات یہ کہ انبیاء کی خطا نفسانیت اور شیطانیت سے بالکل پاک ہوتی. چوتھا یہ کہ یہ ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے خطا کہلاتی. فرض کریں ایک عام آدمی دن میں دو گھنٹے اگر رات میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر لے اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے, لیکن وہ انبیاء جو آدھی آدھی رات اللہ کی عبادت کرتے تھے کسی دن اگر صرف دو گھنٹے کریں تو وہ ان کی کوتاہی شمار ہوتی. تو اس حوالے سے جیسے کہا جاتا ہے حسنات الابراری کا سیئات المقربین, جو عام نیک لوگوں کی جو ہے نیکیاں ہیں وہ مقربین کی کوتاہیاں اور خطائیں ہوتی. اسی طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو فوراً ہی انہیں اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے, اس کی درستگی کر لی جاتی. پھر چھٹی بات یہ سمجھ آتی کہ لوگوں کے لیے انبیاء نمونہ ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً انہیں متوجہ فرما دیتے ہیں. ساتویں بات یہ کہ انبیاء کا اسوہ قابل اتباع محسوس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے. اسی طرح آٹھویں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کی خطاؤں کے ذکر سے شرک کی جڑ کٹ جاتی, اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقا, کہ رب رب ہی رہتا ہے چاہے کتنے ہی قریب کیوں نہ آ جائے, اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے معرفت کے کتنے ہی درجات کیوں نہ طے کر لیں. تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے آگے جو ہے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہی ہیں, اور وہ کوئی خدائی میں شریک نہیں ہوگا. اسی طرح نوی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے حقیقی مقام کا ادراک ہوتا ہے, اور ان کا حقیقی مقام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور جو ہے فرما بردار بندے. اور دسویں بات یہ کہ احساس ہوتا ہے کہ دین کتنا محفوظ ہے, کہ ذرا سی بھی اس میں جو ہے کمی وہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتے, اس کی کریکشن ہوتی ہے. تو بہرحال ان ساری تفصیل کے ساتھ اب ہم آگے مطالعہ کرتے ہیں. آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. فرمایا وما ينظروا هؤلاء الا صيحة واحدة, اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک زور کی آواز کی. بھئی اب نبی بھی آ گئے, اللہ کا پیغام بھی آ گیا, اب کس بات کے منتظر؟ اب تو ایک ہی چیز رہ گئی کہ اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے خدا نخواستہ. تو فرمایا ما لها من فواق, اور جس کے لیے کوئی پھر بیچ میں موقع نہیں ہوگا, کوئی توقف نہیں ہوگا. آگے جو ہے وہ مشرکین کی ہٹ درمی کا ذکر ہے. وقالوا ربنا اجل لنا قطنا, اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب جلدی دے دیجئے ہمارا حصہ, یعنی جو عذاب دینا دے دیجئے, ہم تو نہیں ماننے والے. قبل یوم الحساب, یعنی روز حساب سے پہلے پہلے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر فرمائی اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داوودا، فرمایا کہ وذکر عبدنا داوودا ذل ایت، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو بڑے طاقتور تھے. انہ اواب، بے شک وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو یہاں سے اب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس صورت میں تقریباً 10 انبیاء کرام کا ذکر آئے گا. پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات باری تعالیٰ کا ذکر ہے. نمبر ایک، انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے ساتھ پہاڑوں کو، وہ ان کی آواز میں آواز ملاتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و تسبیح فرماتے تھے. یسبحنا بالعشی والاشراق، اور وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کی شام اور صبح. اور اسی طرح دوسرا انعام، والطیر محشورا، اور اسی طرح پرندوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ وہ بھی جمع ہو جاتے تھے. کل لہ ابواب، اور وہ سب کے سب گویا اللہ کے حضور رجوع کرنے والے تھے. اور تیسرا انعام، وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کی حکومت کو. ہم جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، اور بنی اسرائیل میں ان کی بادشاہت بھی رہی 40 برس تک. اور چوتھا انعام ذکر ہو رہا ہے، وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے دی تھی ان کو نبوت. اور نمبر پانچ، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت. تو مقدمات آتے تھے، اس کے فیصلے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے. آگے ایک سبق آموز واقعہ آ رہا ہے، اور اس میں پہلے تو میں بتا دوں جو عام مفسرین نے اس کی توجیہ کی ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 24 گھنٹوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں تھا جب ان کے ہاں اللہ کی عبادت نہ ہوتی. تو ایک وقت جو ہے وہ ان کی زوجہ عبادت کر رہی ہیں، پھر بیٹا عبادت کر رہا ہے، پھر وہ خود عبادت کر رہے ہیں، تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت گھر میں ہوتی رہتی. اسی طرح اپنے ہفتے کے دنوں کو بھی انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، ایک دن صرف عبادت کے لیے رکھا تھا، ایک دن تھے عدالت کے لیے رکھا تھا، جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہ ایک دن ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اسی طرح ایک دن وعظ و نصیحت کے لیے تھا، اور ایک دن کاروبار کے لیے تھا. تو یہ ان کا روٹین تھا. اب جو ہے اس میں ہوا یہ کہ ایک دن وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، اور محراب جو عبادت کا کمرہ تھا وہاں پر تھے، اور اس میں حفاظت کا بھی انتظام تھا، کہ دو افراد جو ہے دیوار پھلانگ کر آ گئے، اور وہ جھگڑا کرنے لگے. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دمبی بھی جو ہے مجھ سے لے لے، اور اس طرح اس کی 100 ہو جائے، میرے پاس کوئی بھی نہ رہا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو زیادتی کرنا چاہتا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کر دیا. البتہ اس میں اب یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر انہیں اپنی غلطی کا اظہار احساس ہوا، اس پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. تو اب اس میں مفسرین ایک تو رائے یہ دیتے ہیں کہ 99 دمبی اور 1 دمبی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، کئی بیویاں تھیں، اور ایک جگہ اور انہوں نے رشتہ دیا جہاں پہلے سے کسی نے رشتہ دیا ہوا تھا. تو بادشاہ کے سامنے کسی اور کا رشتہ کیا چلتا؟ تو گویا انہیں احساس دلایا گیا کہ بھئی آپ کو اس طرح اس جگہ رشتہ نہیں دینا چاہیے جہاں پہلے کسی اور نے دیا ہوا ہے. تو انہیں احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی. ایک رائے یہ ہے، لیکن جو ہے وہ قصص القرآن میں جو ہے حفظ الرحمٰن سیاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں انہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جو وقت رکھا ہے ایک دن کا صرف فیصلہ کرنے کے لیے وہ ناکافی ہے. اور جب آدمی کسی اجتماعی پوزیشن پر ہو کہ عوام کے مسائل اور اسے سننا، ان کے فیصلے کرنا، تو زیادہ وقت درکار ہے. اسی طرح انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی رہے، اور عین جب ان کا وقت آیا عبادت کا، تب جب یہ دو جھگڑنے والے وہاں آ گیا، وہ عبادت 24 گھنٹے اس طرح نہیں ہو سکی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے. تو اس پر بھی انہیں احساس ہوا کہ بھئی یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس پر انہوں نے ندامت کا اظہار کیا. واللہ عالم. بہرحال یہ دونوں رائے جو ہے موجود ہیں، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کی ایک رائے ہے کہ نبی پر تہمت لگانے والے پر 160 کوڑے کی سزا ہے. تو ویسے تو شراب نوشی پر 80 کوڑوں کی سزا ہے، کیونکہ آدمی عقل اس کی رہتی نہیں اور اس میں وہ آل فال بدتا رہتا ہے, تو گویا دوہری سزا حضرت علی نے اس پہ سنائی. تو بہرحال ہمیں خیال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء کے اعتبار سے بہت احتیاط سے کام لیا جائے. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. تو ایک سبق آموز واقعہ اہل مقدمہ کا ذکر آ رہا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دو جھگڑنے والوں کی, یہ دونوں فرشتے تھے اصل میں, اس تصور المحراب, جب کہ وہ دیوار پھاند کر اس عبادت کے کمرے میں آئے تھے محراب میں, اس دخلوا علی داود, اور جب وہ اندر آئے داود علیہ السلام کے پاس, فَفَزِعَ مِنْهُمْ, تو وہ گھبرا گئے انہیں دیکھ کر, کیونکہ یہ ویسے ہی ان کے خلوت کا موقع تھا, عبادت کا دن تھا, اور بڑے عجیب انداز سے دیوار پھاند کے دو لوگ آ رہے ہیں, دروازے سے دستک دے کر بھی نہیں آئے. تو قالوا لا تخف, اس پر ان دونوں نے کہا آپ ڈریے نہیں. اب آگے ان کا مطالبہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں. خصمان بغا بعضنا علی بعض, تو وہ کہنے لگے کہ دو جھگڑنے والے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق, بس آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشتت, اور آپ بے انصافی نہ کیجئے. وحدنا الی سواء الصراط, اور چلائیے ہمیں سیدھی راہ پر. اس کے بعد اب صورت مقدمہ رکھا گیا, مدعی کی بات جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سن رہے ہیں. ان ھذا اخی, اس شخص نے کہا یہ میرا بھائی ہے. لہو تسع و تسعون ناجہ, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجت واحدہ, اور میرے پاس بس ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنی ہا, اور یہ کہہ رہا ہے یہ ایک بھی مجھے ہی دے دو. وعزنی فی الخطاب, اور اس نے دبا لیا ہے مجھے اپنے خطاب سے, خوب گفتگو کرنی اسے آتی ہے, اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ایک دمبی بھی تم دے دو. اس پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں مدعا علیہ کی بھی بات سننی چاہیے, ایک پارٹی کی بات سنی اور اسی پہ پھر فیصلہ سنا دیا. واللہ عالم. قالا لقد ظلمک, داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اس نے ظلم کیا تم پر. بے سوالکا ناجتکا الی نعاجہ, تمہاری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں کے ساتھ. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور بہت ہی پتے کی بات داؤد علیہ السلام نے بتائی کہ بے شک بہت سے شراکت دار جو مل کر کاروبار کرتے ہیں, مل کر کوئی کام کرتے ہیں. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, تو البتہ زیادتی کر جاتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایماندار اور سچا امانت دار تاجر وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ امانت داری اور ایمان کا ہونا یہ بہت بڑی وصف ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وزن داود انما فتنا, اور خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ یہ تو انہیں ان کا امتحان لیا گیا, انہیں آزمایا گیا یہ اس طرح کی بات کر کے. فاستغفر ربہ, پس انہوں نے استغفار کی, معافی طلب کی اپنے رب سے. فخر را کیا ہوں و اناب, بس وہ گر پڑے رکوع میں اور وہ انہوں نے رجوع کیا اللہ سے. آیت سجدہ ہے, سجدہ فرما لیجیے. بسم اللہ اول و آخرہ. تو بہرحال مفسرین یہی تین رائے رکھتے ہیں کہ یہ خطا کیا تھی جس کی معافی مانگی حضرت داؤد علیہ السلام. ایک رائے یہ کہ ہر وقت عبادت ہوتی رہے, لیکن یہ بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے, چنانچہ اس میں رکھنا آ گیا. یہ جب جھگڑا کرنے والے جو ہے انہوں نے اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا. دوسری رائے یہ ہے کہ مدعی کا بیان سنا, مدعا الیہ کی بات نہیں سنی, تو دونوں پارٹیز کی بات سننی چاہیے. تیسری رائے یہ ہے کہ جہاں کسی فوجی افسر نے رشتہ دیا تھا وہاں آپ نے بھی بادشاہ ہوتے ہوئے رشتہ دے دیا, تو بادشاہ کے سامنے کسی اور کی کیا چلتی. تو بہرحال جو بھی معاملہ تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں خاموش ہے, اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس وجہ سے انہوں نے استغفار کی. بہرحال کوئی معاملہ ایسا انہوں نے محسوس کیا, اس پہ اللہ سے رجوع فرمایا. آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. فَغَفَرَنَا لَهُ ذَلِكَ, تو ہم نے معاف کر دیا ان سے اس خطا کو. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى, اور یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام کو ہمارے ہاں بڑا مرتبہ حاصل ہے. وَحُسْنَ مآب, اور بہت ہی اچھی منزلت حاصل ہے. آگے فرائض داؤد علیہ السلام کا بیان ہے. یا داود انا جعلنا کا خلیفہ تن فی الارض, اور اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں. فحکم بین الناس بالحق, بس آپ فیصلہ کیا کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا, اور نہ پیروی کیجئے خواہش نفس کی. فیضلک عن سبیل اللہ, کہ وہ بہکا دے گی آپ کو اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راہ سے. لہم عذاب شدید, انہی کے لیے سخت عذاب. بما نسو یوم الحساب, بدلے اس کے جو انہوں نے بھلا دیا ہے حساب کے دن. تو بہرحال یہ پہلا قصہ تھا یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے جو فیصلہ کرنے کے لیے ایک دن رکھا تھا تو اس میں اضافہ کر دیا, زیادہ وقت دینے لگے. آگے مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو خیال ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار, بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی آگ میں. آگے متقی اور فاجر فاسق یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جو آخرت کو ماننے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, ایک آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے, اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کل مفسدین فی الارض, ان کے برابر جو فساد کرتے ہیں زمین میں. ام نجعل المتقین کل فجار, کیا ہم کر دیں گے متقیوں کو نافرمانوں کے برابر. تو کیسی بات ہے, کیسے تم سوچتے ہو اس طرح. تو آگے فہم قرآن کے دو درجے بیان ہو رہے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک, اور ایک کتاب جو نازل کی ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, یہ بڑی بابرکت ہے. لیدبرو آیاتی, تاکہ گہرا غور و فکر کیا جائے اس کی آیات میں. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. تو اصل میں قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ دو اصطلاحات ہیں, ایک تذکر اور ایک تدبر. تذکر کہتے ہیں سرسری جو ہے طور پر اس میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ سمجھ لینا, یعنی اس میں مورل اور پریکٹیکل کیا گائیڈ لائنز دی گئی ہیں, کس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کس سے منع کیا گیا ہے, اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی ہیں یا نالائق بندوں کی خباثتیں بیان کی ہیں. اس درجے پر قرآن بہت آسان, اور تھوڑی سی اگر عربی کی سمجھ بوجھ ہو تو آدمی آرام سے قرآن پڑھتے ہوئے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے, کس سے منع کیا ہے, کیسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے, کیسے ان کو ناپسند کرتا ہے. اس لیے سورہ قمر میں چار جگہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. لیکن ایک دوسرا ذریعہ ہے قرآن پر گہرا غور و فکر کرنا, اسے تدبر کہتے ہیں. اس کے لیے کئی علوم چاہیے, عربی گرامر بھی بڑی اچھی چاہیے, پھر جو ایام جاہلیت کی شاعری ہے اور زمانے کا لٹریچر ہے اس پہ بھی گہری نظر چاہیے, پھر مختلف مفسرین نے کیا ترجمہ کیا ہے, پھر آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے, پھر اسی طرح حدیث میں کیا اس آیت سے متعلق آیا ہے, اور پھر فقہ کیا کہتا ہے. اس طرح 16, 17, 18 علوم ہیں, پھر دنیاوی علوم بھی چاہیے, اور پھر جو ہے تدبر میں پھر حق بھی ادا نہیں ہوتا. اگر آدمی ساری زندگی بھی لگا دے, ساری صلاحیتیں بھی لگا دے, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو عبور کر لیا اور جو کچھ اس میں تھا میں نے حاصل کر لیا. بلکہ قرآن تو ایسا سمندر ہے کہ جسے کوئی عبور نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے, اور اس کے اندر سے علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو جیسے جیسے لوگ غور کرتے رہیں گے انہیں علم و حکمت کے موتی اس قرآن سے حاصل ہوتے رہیں گے. آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, اور دو واقعات آ رہے ہیں. میں پہلے آپ کو اس کی بھی توجہ بتا دوں, پھر انشاءاللہ آیات پڑھیں گے. ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی حکومت دی تھی, پھر ان کی آپ کہیں حکومت جنات پر بھی تھی, ہواؤں پر بھی تھی, اور پرندوں پر بھی تھی، چونٹی کی بھی گفتگو سن لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ نہایت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، اور وہ انہوں نے ان گھوڑوں کی دوڑ لگوائی، وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر دوڑتے ہوئے واپس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محبت سے ان کی گردن پر، ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی یہ جہاد میں کام آئیں گے، اس لیے مجھے ان سے محبت۔ ایک تو یہ توجیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور ایک دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے، ویسے آپ الفاظ پڑھیں گے تو یہ جو پہلی توجیہ ہے زیادہ قریب محسوس ہوتی، دوسری توجیہ یہ کہ گھوڑے پیش کیے گئے اور ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام محو ہو گئے انہیں دیکھنے میں، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑوں کو بلوایا اور پھر تلوار لی ہاتھ میں، اور پھر ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیوں پر تلوار پھیر کے، یعنی انہیں گھوڑوں کو ختم کر دیا کہ یہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے جو ہے غافل ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو یہ دوسری رائے ہے، دونوں آراء آپ کو تفاسیر میں مل جائیں گی۔ بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا کہ کیا بات ہے۔ تو یہ واقعہ پہلا آ رہا ہے گھوڑوں کا، تو پہلے ہم اسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وواہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے عطا کیے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، نعم الاب، کیا ہی عمدہ بندے تھے، انہو اواب، اور بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب ان کا امتحان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے ان کے روبرو عصر کے وقت، صافنات الجیاد، نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں پسند کرتا ہوں ان کی محبت کو، اور ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ترجیح دی ان کی محبت کو، ان ذکری ربی، اپنے رب کی یاد پر، تو ایک ترجمہ ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اپنی رب کی یاد کے لیے، ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے انہیں کیوں ترجیح دے دی ان کی محبت کو اپنی رب کی یاد پر، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے۔ اب یہاں سورج کا ذکر کہیں نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، یعنی وہ نماز قضا ہوگی۔ تو ردوہا علیہ، تو انہوں نے جو ہے بلایا ان گھوڑوں کو کہ لاؤ انہیں میرے پاس، فتفقا مسحا، اور پھر کرنے لگے مسحا، بسوقی والعناق، ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ بعض مفسرین نے یہاں مسح سے مراد لیے کہ تلوار پھیرنے لگے ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر۔ بہرحال دوسرا واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی 100 بیویوں کے پاس جائیں گے اور ہر بیوی سے ایک صالح بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، چنانچہ کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اور بس ایک بیوی سے ایک ادھورا بچہ ہوا جو لا کر ڈال دیا گیا۔ ایک یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی جو حکومت اللہ نے دی تھی وہ کچھ سکڑنے لگی، کچھ حصے ان کی ہاتھ سے نکلنے لگے، اور انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی حکومت دیں جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیں اور نہ میرے بعد کسی کو دیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایسی عظیم و شان حکومت دی۔ دونوں تفاسیر موجود ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا تھا ان کے تخت پر ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، اور پھر وہ رجوع ہوئے، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، انہوں نے فرمایا کہ میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے عطا فرمائی ایسی حکومت، لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ نہ آپ نے دی ہو میرے بعد کسی کو، انک انت الوہاب، بے شک اللہ آپ تو بہت عطا فرمانے والے ہیں۔ آگے ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر آ رہا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، فرمایا فسخرنا لہ الریح، اور ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے ہواؤں کو، تجریب عام رہی، اور وہ چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، رخان حیث و حساب، یعنی بڑی نرمی سے جہاں انہیں پہنچنا ہوتا۔ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے۔ دوسرا انعام، وشیاطین کلا بنایوں و غواس، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ان کے جو ہے تابع کر دیا تھا، جو ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور غوطے لگاتے تھے سمندروں میں، اور وہاں سے ان کے لیے موتی اور مونگے وغیرہ نکالتے تھے۔ اور تیسرا انعام، وآخرین، اور کچھ دوسرے جنات کو بھی جو سرکش قسم کے تھے، مقرنین فی الاصفاد، جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، انہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اللہ نے۔ تو ان آیات باری تعالیٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے. حاضا آتا اونا, بے شک یہ ہماری بخشش تھی. فمنن او امسک بغیر حساب, بس احسان کرو یعنی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ یا اپنے پاس رکھو بغیر کسی حساب کتاب کے. اللہ نے جو ہے بہت کچھ دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. فما ان له عندنا لزلفا, اور بے شک ان کا ایک بڑا جو ہے مقام تھا ہمارے پاس. وحسن مآب, اور بہت اچھا مرتبہ اور منزلت تھی. اسی طرح اب حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور اے نبی ذکر فرمائیے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا. اِذْ نَادَى رَبَّهُ, جبکہ انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو. اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَاب, کہ مجھے پہنچائی ہے شیطان نے تکلیف اور عذاب. گھر بار کاروبار تباہ ہو گیا, اولاد سب کا انتقال ہو گیا, خود بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا, بس ایک بیوی رہ گئی جو خدمت کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دعا کے ساتھ ہی اجابت دعا ہے, اللہ نے دعا قبول فرمائی. اور کس بھی رجلک, اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں ماریے زمین پر. حاضہ مختصلوں باردوں و شراب, ایک چشمہ نکل آئے گا, اب اس میں سے نہانے کا بھی ہے یہ اور پینے کا بھی ہے, یعنی اسی پانی سے نہائیے, اسی سے پیجیے, انشاءاللہ آپ کی بیماری چلی جائے گی. اب ذرا مجھے بتائیے, اس میں کہیں سے رقص کے لیے کوئی دلیل نکالی جا سکتی؟ آج کل کے جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں اس آیت سے, وہ ڈانس کے لیے حق میں دلیل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں, ارکز برجلک, اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر, تو یہاں سے رقص کی اجازت ہے. بھائی اللہ عقل دے, کہاں سے کیا نکال رہے ہو؟ کسی نبی نے یہ توجہ نہیں کی, علماء اس طرح نہیں لے کر آئے, تم پتہ نہیں کہاں سے یہ دلائل نکال کے لے کر آ رہے ہیں. اور بات ہو کیا رہی ہے, انبیاء پر آزمائشیں آ رہی ہیں, وہ ہر آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں, اور تم اس جگہ پتہ نہیں کیا چیزیں نکال رہے ہیں. تو فرمایا, وَوَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, بس ہم نے عنایت کی انہیں ان کے گھر والے اور انہیں کے مثل اور بھی. تو جتنے پہلے اللہ نے اہل و عیال دیے تھے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دی. رحمتم منا, یہ رحمت تھی ہماری طرف سے. وذکر لأولی الالباب, اور یہ نصیحت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اس میں نصیحت کیا ہے, کتنے بھی مصائب کیوں نہ آ جائیں, کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پر قادر ہے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات اللہ نے بدل دیے, گھر والے بھی دے دیے, مال و دولت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, یہ ساری چیزیں چلی گئی تھیں. تو فرمایا, وخذ بیدک زخسا, اور آپ لے لیجئے اپنے ہاتھ میں ایک گتھر تنکوں کا. فضرب بہی ولا تہنس, اور پھر ماریے اسے اور قسم نہ توڑیے. پس منظر میں مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر بیوی سے کچھ ناراض ہو گئے, ایک ہی بیوی رہ گئی تھی, وہی خدمت کرتی تھی, لیکن کسی بات پر ناراض ہو گئے اور یہ منت مان لی کہ جب صحت ملے گی تو 100 جو ہے وہ جو ہے لکڑیاں لگاؤں گا یا 100 تنکوں سے ماروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, آپ اپنی قسم نہ توڑیے بلکہ ایسا کیجئے کہ 100 تنکے لے کے گتھر بنا لیجئے اور اسے ایک دفعہ جو ہے بیوی کے لگا دیجئے, اور گویا آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اور قسم نہ توڑیے. آگے پھر ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. انا وجدناہ صابرا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے انہیں پایا بہت صبر کرنے والا. نعم العبد, کیا ہی عمدہ بندے تھے. انہ اواب, اور وہ بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اسی طرح پھر اللہ کے نیک بندوں میں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور اے نبی ذکر فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا. اولی الایدی, جو بڑی قوت والے تھے, نمبر ایک ان پر اللہ کے فضائل کا ذکر. والابصار, اور بہت بصیرت رکھنے والے تھے, نمبر دو. اور نمبر تین, انا اخلصناہم, اور ہم نے انہیں خاص کر لیا تھا. بخالصت ذکر الدار, یعنی خاص فضیلت دی تھی انہیں آخرت کے ذکر کے اعتبار سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی اللہ نے, اور جو ہے آخرت کے علم کی بھی, یعنی آخرت میں کامیابی کے علم سے بھی بہت نوازا. اور پھر چوتھی فضیلت ان کی آ رہی ہے, وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک. لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, یعنی بہت ہی برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. اسی طرح پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وذکر، اے نبی یاد کیجئے، ذکر فرمائیے اسماعیل و یسیٰ و ذوالکفل، اسماعیل علیہ السلام، یسیٰ علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. حاضر ذکر، اور فرمایا کہ یہ نصیحت ہے. وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ٹھکانا ہے. اور یہ پرہیزگار اور متقین لوگوں کے لیے کیا اچھا ٹھکانا ہے، اس کی بھی پانچ آپ کہیں کہ تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات. نمبر دو، مفتحت لہم الابواب، کہ کھولے جائیں گے ان متقی لوگوں کے لیے ان جنت کے دروازے. نمبر تین، متقین فیہا، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان جنتوں میں. نمبر چار، یدعون فیہا بفاکہت کثیرۃ و شراب، اور طلب کر رہے ہوں گے وہاں بہت سے میوے اور جو ہے وہ پینے کی چیزیں جیسے شراب. اور نمبر پانچ، وعندہم قاصرات الطرف، ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں والیاں اطراب، وہ ہم عمر ہوں گی ان کی. یہ تراب سے بنا ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اب مٹی میں ساتھ کھیلنے والے مراد ہوتا ہے ہم عمر، تو یہ حوریں بھی ان کے ہم عمر ہوں گی. آگے مومنین کا جو عزت افزائی کی جائے گی اس کا ذکر آ رہا ہے. حاضہ ماتو عادون الیوم الحساب، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا روز حساب کے لیے. ان حاضہ لارسکونا مالہ من نفاد، اور بے شک یہ ہماری روزی ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ یہ نعمتیں جاری رہیں گی. اب آگے اہل جنت کے بعد اہل جہنم کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا حاضہ، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے جو بتایا گیا. وَإِنَّا لِلطَّاغِينَ، یا بلا صبح سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآبٍ، ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ جہنما يَصْلَوْنَهَا، وہ جہنم ہے جس میں وہ جھوکے جائیں گے. فَبِئْسَ الْمِهَادُ، بس کیسی بری جگہ ہوگی. حاضہ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، اور یہ ہے بس چکھو اسے، اور پھر اب کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور دوسری کئی قسم کی جو ہے اور تکلیف ہوں گی، سزائیں ہوں گی. حاضہ فوج، اور اہل جہنم کا جھگڑے کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک فوج ہے. مُقْتَحِمٌ مَعَاكُمْ، جو گھسی چلی آتی ہے تمہارے ساتھ. لَا مَرْحَبًا بِهِمْ، تو انہیں کہا جائے گا تمہارا آنا کوئی مبارک نہیں. انہم سال النار، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں جہنم. قالوا بل انتم، اصل میں یہاں پر بھی وہی دنیا دار لیڈروں ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے. تو جو فالو کرنے والے ہوں گے تابعین، وہ کہیں گے کہ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی تھے. لا مرحبم بکم، کہ تمہارے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے یہاں. انتم قدمتموہ لنا، اور تم ہی پیش لائے تھے اس عذاب کو ہمارے، تمہاری باتوں میں آ کر، تمہارے نقش قدم پر چل کر ہم یہاں تک پہنچے. فبئس القرار، بس بہت ہی بری قرار گاہ ہے. اس پر جو ہے اب وہ لیڈر جواب دیں گے. قالوا ربنا من قدمنا من قدم لنا حاذا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے جو باعث بنے ہیں یہ عذاب کے. فزدہ عذاباً ضعفاً فی النار، بس آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ دگنا عذاب دیجئے اس آگ کا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ آپس میں کہیں گے کہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ لوگ. کنا نعدہم من الاشرار، کہ جنہیں تم لوگ شمار کیا کرتے تھے برے لوگوں میں. یہ جو دنیا دار لیڈر تھے یہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ جو اہل ایمان ہے یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی یوں ہی بیکار ہیں اور آخرت میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو اب جہنم میں یہ آپس میں لڑے ہوں گے اور کہیں گے بھئی ان کا کیا جنہیں تم کہا کرتے تھے کہ انہیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے، بیکار لوگ ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے یہاں. اتخذناہم سخریا، کہ ہم ان سے جو ہے تمسخر نہ کیا کرتے تھے. امزاغت انہم الابصار، یا اب پھر گئی ہیں ان سے ہماری نگاہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، یا ان کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہوا ہے، دنیا میں تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو فرمایا انا ذالک لحق، اور یقیناً یہی برحق ہے. تخاصم اہل النار، یعنی یہ جھگڑنا اہل نار کا، اہل جہنم کا. تو اللہ تعالیٰ برے انجام سے محفوظ رکھے. ظاہر ہے اہل ایمان کیوں نہیں نظر آ رہے تھے جہنم میں، کیونکہ وہ وہاں پر تھے نہیں، وہ جنت میں تھے، اور جہنم میں تو یہ اسی طرح کے لوگ پڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں محفوظ فرمائے. آگے بیان رسالت ہے، ایمان کی دعوت جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ قل انما انا منذر، اے نبی آپ فرما دیجئے یقیناً میں تو خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الواحد القہار، وہ اللہ واحد ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ العزیز الغفار، وہ زبردست ہے اور بہت بخشنے والا۔ قل ہوا نبع عظیم، اے نبی کہہ دیجئے وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی آخرت۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ انبیاء آ کر تو اسی سے ڈرا رہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آگے اظہار عاجزی کا ذکر ہے۔ ما کان علی من علم بالملأ الاعلیٰ، اور نہیں تھا مجھے کچھ علم، یعنی فرشتوں کے متعلق، ملأ اعلیٰ سے متعلق۔ اس یختصمون، جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے، ایوہا الیہ، نہیں وہی کیا جاتا میری طرف، الا انما انا نذیر مبین، مگر اس لیے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو گویا ملأ اعلیٰ کی کوئی میرے پاس اپنی معلومات نہیں تھی، یہ تو وہی کے ذریعے مجھے بتایا گیا، فرشتوں کی حقیقت کھلی گئی۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے بت بنائے ہوئے، حالانکہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو میں نے تمہیں وحی کے ذریعے بتائی، گویا یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ قصہ آدم ابلیس آ رہا ہے، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر اس قصے کو بیان فرمایا، سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طوحہ، اور اب یہ آخری دفعہ سورہ سعد میں آ رہا ہے۔ فرمایا اس قال ربک للملائکہ، اور یاد کیجئے جب کہ فرمایا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں انسان کو مٹی سے، فیضا سویتہ، بس جب میں اسے درست کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس سجدہ کیا فرشتوں نے ان سب کے سب نے، سب کے سب نے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں بالکل اس طرح جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، ماتھا زمین پر رکھ دینا اور ہتھیلیاں اور گھٹنے ٹیک دینا، تو بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تمام فرشتوں سے۔ گویا انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب آدم کو ہم خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اور اسے ایک اختیار کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ جو چاہے اسے وہ کام کرنے دیا جائے، ورنہ اس کائنات میں کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، یہاں اللہ کا اذن چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک محدود اختیار دیا ہے، یعنی جو بھی چاہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جتنا اللہ نے اختیار دے دیا ہے تھوڑا، وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس کائنات کو جو سنبھالنے والے فرشتے ہیں، گویا ان سب کو انسان کے سامنے جھکا دیا گیا۔ تو فرمایا الا ابلیس، سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، کانا من الجن، یہ ابلیس جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، بس اس نے اپنے رب کا حکم توڑ دیا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ استکبرا، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تمہیں روکا کہ تم سجدہ کرتے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس میں عالم خلق بھی ہے انسان کے اندر، عالم امر بھی ہے۔ ہمارا جسم عالم خلق سے بنا ہے، 9 مہینے لگے رحم مادر میں، اس کا تعلق زمین سے ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی ساری ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں، مٹی سے ہی آتی ہیں، چاہے خوراک ہو، لباس ہو، یا ہماری سواریاں ہو، یا ہمارے رہنے کے محلات ہوں، یہ سب زمین سے بنتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے اندر عالم امر کا حصہ ہے، وہ ہے روح، اور روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے فرمایا کن، اور ہم سب کی روحیں بن گئیں، یہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا آیت نمبر 172 میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر ہم نے وہ متفقن علیہ روایت پڑھی تھی بخاری مسلم دونوں میں، کہ جب بچہ رحم مادر میں 40 سال کے مراحل پورے کر لیتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو اس کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے، اس طرح جسم اور روح مکمل ہو جاتا ہے، اور ایک بچے کی صورت میں انسان زمین پر جو پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنی عمر اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں، یہ جسم مٹی سے بنا تھا مٹی میں چلا جاتا ہے، روح اللہ کے پاس سے آئی تھی وہ علیین یا سجیل میں چلی جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، تو زمین سے جسم اگ جائیں گے اور روح جو ہے وہ علیین یا سجیل سے لا کر دوبارہ اس جسم میں ڈال دی جائے گی. اس طرح یہ دوسری زندگی ہوگی, حساب کتاب ہوگا, پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر اللہ کا عذاب اور جہنم ہے. تو یہ مختصر جو ہے انسان کا معاملہ, ہم پیچھے اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, استکبرتا, کیا تم نے تکبر کیا, ام کنت من العالین, یا تم تھے ہی بڑے اونچے درجے کے, بھائی میری مخلوق ہو تم سب, میں جو حکم وہ دوں وہ تمہیں بجا لانا ہے. قال انا خیر من, اس پر شیطان نے اظہار تکبر کیا, کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, آپ نے مجھے آگ سے بنایا اسے خاک سے بنایا, تو آگ گویا بہتر ہے خاک سے, میں کیوں سجدہ کروں اس کمتر کو. قال فخرج منها, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے, فرمایا نکل جاؤ یہاں سے, فإنك رجيم, بے شک تم تو ہو ہی رد کیے ہوئے, تم مردود ہو, وإن عليك لعنتي, اب تم پر میری طرف سے لعنت ہے یعنی تم میری رحمت سے محروم ہو, الى يوم الدين, بدلے کے دن تک. قال ربي فأنذرني, اس پر شیطان نے مطالبہ کیا مہلت کا, کہنے لگا اے میرے رب اگر آپ مجھے مہلت دے دیں, الى يوم يبعثون, اس دن تک جب آپ انہیں دوبارہ اٹھائیں گے. قال فإنك من المنذرين, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم مہلت دیے ہوئے میں سے ہو, الى يوم الوقت المعلوم, ایک معلوم دن کے وقت تک. قال فبعزتك, اس پر شیطان نے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا, کہنے لگا اللہ آپ کی عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کر چھوڑوں گا, الا عبادك منهم المخلصين, سوائے ان چند بندوں کے جو آپ کے خاص بندے جنہیں آپ چن لیں گے. قال فالحق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حق ہے, والحق کا اقول, اور میں کہتا ہی حق بات ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا, لأملأن جہنم منک, میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے یعنی شیطان سے, وممن تبعک منہم اجمعین, اور ان تمام انسانوں اور جنوں سے جو تمہاری پیروی کریں گے ان میں سے, ان سب کے سب سے. تو یہ جہنم شیطان کے لیے اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے. آگے پھر جو ہے فرمایا کہ قل ما اسالکم علیہ من اجر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اظہار ہے, طریقہ تبلیغ جو ہے بیان ہو رہا ہے. اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ کے سلے میں کسی اجر کا, میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین, اور نہ ہی میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے ہوں, تو جو اللہ کی وحی آتی ہے میں جوں کی تو تمہیں پہنچا دیتا ہوں, اس میں سے کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا, کوئی تکلف میں اس میں نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, اور یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام اہل عالم کے لیے. ولا تعلمن نبعہ بعد حین, اور تم ضرور جان لو گے یعنی اس قرآن کا حال کچھ مدت بعد, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتاب برحق تھی یا نہیں جس کا تم انکار کر رہے ہو. تو اصل میں ہم تو جانتے ہیں کہ آخرت میں فیصلے اس کتاب کی بدولت ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یعنی تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا, یا پھر تمہارے خلاف حجت بن جائے اور تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا. تو اس مسلمان امت کی میری آپ کی نجات بغیر قرآن کے ممکن ہی نہیں. اللہ ہمیں قرآن سے اپنا ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے جو چند صورتیں آ رہی ہیں, خصوصاً چار صورتیں, ان کا مضمون ہے توحید عملی. ایک توحید نظری ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا, ایک اللہ کو پہچان لینا. ایک توحید عملی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی کی ماننا یعنی باقیوں کی بات نہیں, صرف اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, اسے توحید عملی کہتے ہیں. چنانچہ اب چار صورتیں آ رہی ہیں اور ان میں جو ہے توحید عملی کے چار پہلو آ رہے ہیں. پہلی صورت ہم پڑھیں گے سورہ زمر, اور یہ گروہ کو کہتے ہیں زمر کیونکہ بالکل آخری رکوع میں اہل جہنم اور اہل جنت کو گروہ گروہ کر کر جہنم اور جنت کی طرف لے جانے کا ذکر آ رہا ہے, اس لیے اس کا نام سورہ زمر ہے. اس میں توحید فی العبادت کا ذکر ہے یعنی عبادت صرف اور صرف اور صرف اللہ کی جائز ہے, کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے, وہ شرک ہے. تو اس پوری سورت کا میسج یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد سورہ مومن ہے, اس میں توحید فی الدعا ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ سے دعا کرو, نہ انبیاء سے دعا کی جا سکتی ہے, نہ فرشتوں سے دعا کی جا سکتی ہے, نہ شہداء کی خبروں سے مانگا جا سکتا ہے, نہ غازیوں کو پکارا جا سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا جائز ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم تیسری سورت پڑھیں گے، حمیم السجدہ، اور اس میں مضمون ہے کہ صرف توحید کی دعوت دو، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ سب سے بڑا کام کرنے کا جو ہے اس امت کے لیے وہ دعوت اللہ کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور پھر سورہ شورا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں ہے کہ اقامت دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تو یہ چار جو ہے بڑی عظیم صورتیں اس حوالے سے کہ ان میں توحید عملی کا ذکر ہے۔ البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو آٹھ صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سورہ زمر اور پھر سات، تو یہ ان میں خاص بات یہ ہے، سورہ زمر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سات حوامیم ہیں، ان ساتوں صورتوں کے آغاز میں حامیم جو ہے وہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو آئیے سورہ زمر سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی آٹھ آیات میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور نازل کی گئی ہے یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو معمولی کتاب نہیں ہے، تمام جہان والوں کے رب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہے اس بات رسالت بھی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ، فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس آپ عبادت کیجئے صرف اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت۔ تو یہ دیکھیں جس طرح ہم شرک کو سمجھتے ہیں کہ کسی درخت کے آگے سر جھکانا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، کسی بت کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے، اسی طرح شرک فی الاطاعت بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن جتنی اللہ کی فرما بداری اتنی کسی غیر اللہ کی فرما بداری ہے تو یہ پھر شرک فی الاطاعت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی فرما بداری ہونی چاہیے، باقی مخلوقات کی جو اگر بات ماننی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے نیچے نیچے، اگر ہم نے کسی اور کی بات کو اللہ کی بات سے اوپر کر دیا تو شرک فی الاطاعت ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اکثر بیشتر انسان اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ہم پڑھا ہے، الم ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جس نے اتباع کی اپنی خواہش نفس کی؟ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ تمام باطل معبودان میں جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے بدترین وہ خواہش نفس ہے جس کی اتباع کی جاتی۔ تو اسی طرح اجتماعی سطح پر ہم نے اللہ سے بھی بڑھ کر بنا لیا ہے کفار کے دیے ہوئے قانون کو اور نظام کو۔ ایک نظام اللہ نے دیا ہے کہ سیاست کے کیا اصول ہیں، حاکم کے کیا رائٹس ہیں، حاکم کے کیا جو ہے آبلیگیشنز اس کے اوپر آتے ہیں۔ اول تو حاکم ہے ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کو، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ انسانوں میں جو ہوتا ہے وہ تو خلیفہ کہلاتا ہے، خلیفہ حاکم نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایڈمنسٹر کرنے کی اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، ورنہ انسانوں پر کوئی حاکم نہیں بن سکتا، حاکم صرف اور صرف اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے بھی احکامات دیے ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان پر کیا فرائض ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، معاشرے میں عزت اور ذلت کے کیا معیارات ہیں، تو یہ سارے اللہ نے دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معیشت کے بھی احکامات نازل کیے ہیں، مال کیسے کمانا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کا دیا ہوا قانون تو بہت پرانا ہو گیا، یہ جدید دور ہے، ہمیں تو جو ہے جدید نظام چاہیے، اور وہ نظام بھی وہ فرسودہ نظام گلے سے لگائے ہوئے ہیں جو برطانیہ کب کا پھینک چکا ہے، تو وہ ہمارے یہاں نافذ۔ تو اصل میں یہ بھی اجتماعی سطح پر شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو اختیار کرنا، یہ اجتماعی سطح پر ایک بہت بڑی بددیانتی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس خاص کرو اللہ کے لیے اپنی عبادت، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، اور سن لو آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے خالص اطاعت، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس اللہ کے سوا دوسرے کا احساس، ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ، کہتے ہیں کہ ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے کہ یہ قریب کر دیں ہمیں اللہ سے، زلفا، بہت زیادہ۔ یہ اس وجہ بیان کرتے تھے مشرکین اپنے شرک کی، فرمایا ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، ایسے شرک کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو جھوٹا ہے اور جو ہے حق کو نہ ماننے والا۔ شرک سے اعلان برات کیا جا رہا ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر بالفرض بالفرض اللہ ارادہ فرماتا کسی کو بیٹا بنانے کا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو چن لیتا اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں اولاد کی، هو الله الواحد القهار، اور وہ اللہ ایک ہی ہے سب پر غالب ہے۔ آگے پھر اللہ کی توحید کے لیے کئی عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کائنات کو بطور دلیل کہ اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو برحق، یکفر اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکفر النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تابع کر دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، الا هو العزیز الغفار، اور خوب سن لو، وہی اللہ ہی زبردست ہے اور وہ بہت بخشنے والا۔ تو جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے تو اسے کسی اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ اولاد کی حاجت تو مرنے مٹنے والوں کو ہوتی ہے، بوڑھے ہونے والے کمزور ہونے والوں کو ہوتی ہے، اللہ کو نہ بڑھاپا آنا ہے نہ کمزوری آنی ہے نہ کبھی موت آنی۔ اسی طرح مزید دلائل اس میں سے ہماری اپنے وجود سے، جسے دلیل انفسی کہتے ہیں، کہ اپنے اندر غور کرو اور اللہ کو پہچانو۔ خلقکم من نفس واحدہ، نمبر ایک، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ایک تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہی سے ان کا جوڑا بنایا، حوا سلام علیہا، پھر سے پھر بے شمار انسان پیدا کر دیے، میں اور آپ بھی کیسے آئیں، ہم بھی پیچھے تک جائیں تو ہمارا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام علیہا سے جڑ جائے گا۔ نمبر دو، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے بنائی ان سے ان کی بیوی، تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور نمبر تین، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس اللہ نے جو ہے وہ بنا دیے تمہارے لیے چوپائے، اور ان کی بھی آٹھ جنسیں، تو جیسے اونٹ اونٹنی، بیل اور گائے، اور بکرا بکری، اور بھیڑ، ان کے جو جوڑے ہیں وہ، یہ آٹھ جوڑوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ ان پر ہی غور کر لو یہ کہاں سے آ گئے۔ اور نمبر چار، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، کوئی اور ہے جس طرح انسان کو بنا سکے، جس طرح کی تخلیق کر سکے، ایسے چوپائے دے سکے، ایسی کائنات بنا سکے؟ تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ مشرکین میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھئی یہ جو چوپائے ہیں یہ ہمارے فلاں بت نے بنائے، اور انسان جو پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارا فلا بت بناتا، کوئی بھی نہیں اس کا دعوے دار۔ سب مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن مانتے یہی ہیں کہ بھئی یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اسی طرح فرمایا خلقا من بعد خلق، یعنی انسان کی پیدائش بھی ایک درجے کے بعد دوسرے درجے۔ اب ایمبریولوجی جا کر ہم نے سمجھی ہے، لیکن 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہے وہ قرآن میں بیان کیے ہوئے، سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور فرمایا فی ظلمات ثلاث، اور تین تین اندھیروں میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایسے غور کریں تو ایک تو پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر دوسرا رحم یعنی یوٹرس کا اندھیرا ہے، اور تیسرا ایمنیوٹک سیک، جس کے اندر ایک تھیلی سی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تین تین پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ہم جب کچھ بناتے ہیں ہمیں بڑی لائٹ چاہیے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، بغیر روشنی کے پڑھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان کام کرتا ہے تو اسے بڑی روشنی چاہیے، اندھیرے میں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر تین تین اندھیروں میں ہمارے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب بنا رہا ہے، کیا زبردست بناتا ہے، ذرا سا فرق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہے حکومت، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فانا تصرفون، پس کہاں سے تم پھرے جا رہے، ان تکفرون فان اللہ غنی عنکم، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی گوٹ پھنسی بھی نہیں ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، تم عبادت نہیں کرو گے تو معاذ اللہ اللہ کا نقصان ہو جائے گا، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان اور جن 100% اللہ کے فرما بردار بن جائیں اللہ کی خزانوں میں ذرا سا اضافہ نہیں ہوتا، اور 100% اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کے خزانوں میں تنکے بھر کمی نہیں ہوتی۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو اس کو وہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور دستور خداوندی کا بیان ہو رہا ہے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر اپنے ربی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک وہ اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ دنیا دار انسان کی جو عموماً حالت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ منیباً الیہ، تو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، دعائیں کرتا ہے اللہ سے پوری طرف طرح اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ ثم اذا خوله بنعمة من، اور پھر جب وہ اللہ بخشتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو ایسے بھول جاتا ہے اللہ کو جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہ ہو اللہ کو۔ تو تکلیف میں تو اللہ کی یاد آتی ہے، بڑا توجہ دیتا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب اللہ خوشحالی دیتا ہے، آسودگی دیتا ہے، تو اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جب جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے شریک، لِيُذِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ گمراہ کرے جو ہے وہ سیدھی راہ سے۔ قُلْ تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے تھوڑی مدت کا، اِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور بے شک تم تو ہو جہنم والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے۔ آگے مضمون آ رہا ہے مومن اور کافر برابر نہیں۔ اَمَّنْ هُوَ قَانِتْ، بھلا وہ شخص جو ہو عبادت گزار، آنا اللیل ساجدا وقائما، اور وہ رات گزارتا ہو اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو قیام میں کھڑے ہوئے، یحذر الآخرہ، کیا وہ اس کی، اور پھر ڈرتا رہتا ہو آخرت سے، ویرجو رحمت ربی، اور امیدوار ہو اپنے رب کی رحمت کے۔ تو یہ اصل میں وہ نیکیاں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا نماز میں، اس کے آگے سر جھکا دینا، اور اسی طرح آخرت سے ڈرتے رہنا، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھنا۔ فرمایا قل هل یستوی، اے نبی کہیے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو راتوں کو بہودیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے اور دوسرا اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، ایک نے آخرت کو بلایا ہوا ہے، دوسرا آخرت سے ڈر کر زندگی گزارا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کو جاننے والا ہے، آخرت کو ماننے والا ہے، ایک اللہ ہی سے واقف نہیں ہے، آخرت کو بلایا ہوا ہے۔ فرمایا انما یتذکروا اولو الالباب، اور واقعی نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے تقویٰ کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں، اور یہاں سے مضمون آ رہا ہے آیت نمبر 9 سے 37 تک۔ مومنین اور کافرین جو ہے یہ برابر نہیں ہے، مومن کافر ایک جیسے نہیں ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالیں دی ہیں، ایک طرف اچھا کردار ہے دوسری طرف برا کردار، یہ سمجھایا جا رہا ہے تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ دونوں کا معاملہ ایک ہی ہو جائے، ایک نیک آدمی ہے اور وہ اپنے نفس کو مار رہا ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا من چاہی زندگی گزار رہا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ پہلے تقویٰ کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں، یعنی جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنی امان میں رکھتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ، اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، گویا اشارہ ہے کہ اگر اس علاقے میں دین پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہجرت کر جاؤ۔ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ، اور بے شک دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر،
بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے، یعنی بہت زیادہ۔ آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ابدیت ہے، قل انی امرت، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں خاص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی اطاعت۔ اصل میں عبادت ہے کیا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت تجمع الاصلین، عبادت دو چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ سے محبت بھی ہو، حد درجے کی اللہ کی فرما برداری بھی۔ تو اصل میں یہ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام جو ہے آج کل ہے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ غلامی ہوتی کیا ہے، تو آج کل ہے ملازمین۔ تو ملازم اور غلام میں بڑا فرق ہے، اگر ان فرق کو ہم یاد رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم جب کہتے ہیں ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے، یہ بندہ فارسی کی اصطلاح ہے، اور عبد کا مطلب فارسی میں بندہ ہوتا ہے، اردو میں غلام ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہم عبداللہ ہیں تو اصل میں ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام اور ملازم میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ کہ ملازم چند گھنٹوں کا ملازم ہوتا ہے، 9 to 5 جاب کر لی اس نے، ہفتے میں 5 دن چلا گیا، 2 دن چھٹی، پھر ڈیزگنیٹڈ ہالیڈیز ہیں، عید تہوار کی چھٹیاں ہیں، سکھ لیوز ہیں، اینول لیوز ہیں، جبکہ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، 24/7 غلام ہوتا ہے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن جو ہے غلام ہوتا ہے۔ پھر ملازم جو خدمات انجام دیتا ہے وہ بھی خاص خدمت ہوتی ہے، اگر آپ کی فیکٹری کا کوئی فائنینس مینیجر ہے تو وہ صرف فائنینس دیکھے گا، اگر کسی دن چوکی دار نہیں آیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنینس مینیجر خالی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اگر یہ کہیں کہ چلو بھائی اٹھ کے ذرا چوکی دار کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، تھوڑی دیر وہ سنبھال لو، تو کیا کہے گا فائنینس مینیجر؟ فائل آپ کے منہ پر دے کر مارے گا، کہے گا یہ پڑی تمہاری نوکری، کسی اور کو پکڑ لینا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری نوکری۔ تو جبکہ غلام کیا ہے؟ جو کام آپ کہیں گے اسے کرنا ہے، آپ کے پاؤں دباؤ پاؤں دبائے گا، اسے رات کو 2 بجے اٹھا دیا کہ بس پارٹی ختم ہو گئی، چیزیں سمیٹو، یہ نہیں کہہ سکتا میرے آرام کا موقع ہے۔ تو جو حکم دیں گے وہ غلام کرتا ہے۔ تو تیسرا فرق یہ ہے کہ ملازم جو بھی خدمات انجام دیتا ہے اس کے سلے میں اسے تنخواہ چاہیے ہوتی، صرف تنخواہ ہی نہیں، بونسز چاہیے اسے، سالانہ انکریمنٹ چاہیے، اور پھر طرح طرح کے الاؤنسز چاہیے۔ اگر آپ جتنی تنخواہ دیتے ہیں کوئی اور 2000 زیادہ 5000 زیادہ دے رہا ہوگا، وہ آپ کی نوکری چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا۔ تو جبکہ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کہیں کہ تن کا لباس اور 2 وقت کی روٹی۔ اگر 2 وقت کی روٹی بھی کیوں دی جاتی ہے غلام کو، اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا، ظاہر ہے اس سے کام لینا ہے تو 2 وقت کی روٹی کھلائی جاتی ہے کہ زندگی برقرار ہے۔ پھر تیسرا بڑا فرق آپ دیکھیں کہ ملازم کے اپنے ایسٹس ہوتے ہیں، اثاثہ جات ہوتے ہیں، اس کی اپنی پرسنل گاڑی ہوتی ہے، اس کا مکان ہوتا ہے، اس کے گھر میں فرنیچر ہوتا ہے، اس کی بیوی کے اپنے ذاتی زیورات ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں، اس کے اثاثہ جات ہیں۔ جبکہ غلام کا اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کوٹری میں رہ رہا ہے وہ بھی آقا کی ہے، جو لباس پہن رہا ہے وہ بھی آقا کا ہے، جن برتنوں میں کھا رہا ہے وہ بھی آقا کے، اور جو بھی استعمال کی چیزیں اس کے پاس، چارپائی پڑی ہے، کرسی پڑی ہے، سب آقا کی، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح مزید فرق یہ کہ ملازم اپنے فیصلے خود کرتا ہے، آپ کو فائنانس مینیجر جو ہے 20 دن کی چھٹی کی درخواست دے گا کہ بھائی مجھے چھٹی چاہیے، آپ پوچھے بھائی کیا ہو گیا؟ کہے گا میں شادی کر رہا ہوں، چھٹی چاہیے۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کیا میں شادی کروں، تو اسے اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ جبکہ غلام اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، اس سے پہلے آقا سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں شادی کروں، آقا اجازت دے ہاں کر لو تو کر سکتا ہے، کہ نہیں کرو تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملازم اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ غلام اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنے آقا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا اللہ کے ملازم ہیں یا غلام ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، لیکن ہم تو ملازموں والا بھی معاملہ نہیں رکھ رہے اللہ کے ساتھ، تو غلام کا تو بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہمارا ہے۔ اب ایک فرق بھی ہے انسان کے غلام ہونے میں، اللہ کے غلام ہونے میں۔ جب ایک انسان کسی انسان کا غلام ہوتا ہے تو خوش نہیں ہوتا، مارے باندھے کی غلامی ہوتی ہے، زبردستی جبر کی، اور بعض دفعہ تو آزادی کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں غلام کے، ہم آزاد ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی غلامی یہ خوشی خوشی ہوتی ہے، یہ آدمی خود کرتا ہے، اور یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے عبادت وہ غلامی ہے جس میں محبت بھی ہو، تو اس لیے عبادت بنتی ہے اس وقت ہے جب اللہ کی فرما برداری بھی ہو اور ساتھ ساتھ محبت بھی۔ اگر فرما برداری تو ہے لیکن محبت نہیں ہے تو یہ انسانی غلامی کی طرح ہے، زبردستی جبرن، اور پھر ایسے لوگوں کا آپ محسوس کریں گے کہ عبادت ان کے لیے بوجھ ہوتی ہے. اذان کی آواز پر کہتے ہیں اوئے ابھی تو نماز پڑھی تھی، پھر نماز کا وقت آ گیا. صرف یہی جملہ بتا رہا ہے کہ انہیں شوق نہیں ہے نماز کا، بوجھ ہے یہ نماز ان کے اوپر. تو جبکہ آپ کہیں کہ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو شوق سے کی جاتی اور اس میں محبت کی چاشنی ہوتی. تو صرف اطاعت و محبت نہ ہو تو یہ غلامی کی طرح ہے، اور صرف محبت کے دعوے ہوں، فرما برداری اللہ کی نہ ہو تو یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا کے قصیدے تو بہت پڑھتا ہو لیکن اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ. آقا کہے بھائی ادھر آؤ یہ کام کرو، وہ کہے میرا آقا کا کیا کہنا اور وہ تو یہ اور وہ تو یہ، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہ. تو آپ ایسے غلام کو کیا کرتے ہیں؟ دو جوتے مارتے ہیں. بھائی تم ہو کس کام کے؟ تم غلام ہو یا کیا ہو؟ تم سمجھتے ہو کیا اپنے آپ؟ تو ایسے ہی وہ بندہ ہے جو اللہ سے محبت کے دعوے تو بہت کرتا ہے لیکن اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں. اس لیے یہ دونوں چیزیں چاہیے، اللہ کی کمپلیٹ مکمل جو ہے اطاعت، فرما برداری. زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی مرضی نہ چلتی ہو ہمارے اوپر. اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی فرما برداری محبت کے جذبے کے ساتھ ساتھ. اب یہ محبت کا جذبہ کیسے آئے گا؟ یہ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے آئے گا. دیکھیں ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود دیا. کچھ نہیں ہونے سے کیڑا مکوڑا بن جانا ہی بہت اچھا ہے، کچھ نہیں ہونے سے کیڑا ہو کر زندگی گزارنا بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ چاہتا اللہ تو ہمیں کتا بلی بنا دیتا، چرندہ درندہ بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پھر انسانوں میں بہت سے انسان ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، اور اگر کسی کے اعضا بالکل صحیح ہیں تو ان کا ذہن کام نہیں کر رہا. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں جن کی پوری زندگی کی آرزو ہے کہ وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر دو قدم چل سکیں، کیونکہ پولیو بچپن سے ہوا ہوا ہے اور کبھی بھی جو ہے پیروں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکے زندگی میں. تو اللہ کے کتنے سارے احسانات ہیں ہم پر. پھر ذرا آدمی یاد کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے والدین کے دل میں ہماری محبت ڈال دی، یہ پوری کائنات کو ہمارے لیے ہمارے تابع فرمان کر کے ہماری ضرورت پوری کرنے میں لگا دی. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے بس میرے سامنے سجدے میں پڑے رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ پانچ وقت جو ہے میرے پاس حاضری دو، باقی ٹھیک ہے اپنے باقی معاملات کا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے جو کما رہے ہو 75% میرا، 25% تمہارا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو جائز طریقے سے کما رہے ہو وہ جائز طریقے پہ جتنا مرضی خرچ کرو، لیکن پورے سال اگر تمہارے پاس ایک نصاب کے مطابق بچا رہا ہے تمہاری ضروریات سے زیادہ، اس بچے ہوئے میں سے 2.5% مجھے زکوٰۃ دے دینا. سال میں ایک دفعہ حج فرض کر دیا، چاہتے تو 6 مہینے کے روزے فرض کر دیتے، سال میں 1 مہینہ روزہ فرض کر دیا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی سہولتیں ہیں، اور یہ ان ساری چیزوں سے پھر اللہ سے محبت پیدا ہونی چاہیے. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں ملیں، اللہ کی فرما برداری اور محبت، تو پھر عبادت مکمل ہوتی ہے. اس لیے مولانا ماہر القادری کہتے ہیں جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر، وہ کچھ اور شے ہے عبادت نہ ہوگی. جس طرح سجدے میں سر جھکتا ہے ایسے ہی دل کو بھی جھکنا چاہیے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ ہی کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت. وامیتو لان اکونا، اور یہ کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا. آگے صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، یہ دہرایا جا رہا ہے. قل انی اخاف، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں. ان عصیت ربی، بالفرض اگر میں نے نافرمانی کی اللہ کی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے. قل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اعبدو، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. مخلص اللہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت. آگے اصل خسارے میں کون ہے؟ فرمایا فاعبدو ما شئتم من دونی، اور تو تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس اللہ کے سوا. قل ان الخاسرین، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں. الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، اور خوب سن لو وہی ہے سب سے بڑا خسارہ، قیامت میں جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. تو سب سے بڑا خسارہ یہی ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خسارے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے اوپر سائبان ہوگا آگ کا، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوگا آگ کا، بچھونا بھی آگ کا ہے اور اوڑھنا بھی آگ کا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی بات ہے جس سے خوف دلاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقونی، اے میرے بندوں بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جو ڈرتا ہے وہ جلدی سفر کا آغاز کر دیتا ہے، اور کیونکہ عرب کا ماحول ہے، عرب رات کو سفر کرتے تھے، دن میں تو کیونکہ بہت گرمی ہوتی تھی، صحرائی سفر ہوتا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ ساری رات چلتے چلتے جب آخری رات کا وقت پہنچتا تھا تو قافلے والے بہت تھک جاتے تھے، اور یہ وقت ہوتا تھا راہزنوں کا، وہ پھر حملہ کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جو لوگ چاہتے تھے کہ راہزنوں سے بچ جائیں تو وہ شروع شام میں ہی سفر شروع کر دیتے، تاکہ آدھی رات سے پہلے پہلے منزل تک پہنچ جائیں۔ تو یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ جو ڈرتا ہے وہ جلد سفر شروع کر دیتا۔ ابھی ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو آدھے سے زیادہ بال کالے ہیں، تو سفید بال ہوں گے پھر دیکھا جائے گا۔ بھائی جو ڈرتا ہے وہ پہلے سے آغاز کر دیتا ہے، کیا پتا کتنی زندگی، اور یہ سوچنا کہ ابھی بہت پڑا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ تو جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت جو ہے وہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ آگے کامیاب ہونے والے کون ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں طاغوت سے کہ وہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور جو رجوع کرتے ہیں اللہ سے، لہم البشرا، انہی کے لیے خوشخبری۔ طاغوت کا انکار کیا جائے، شیطان کی بات نہ مانی جائے، اور رحمان کے آگے جھکا جائے، فرمایا انہی کے لیے خوشخبری، فبشر عباد، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ اور یہ بندے کون ہیں جو خوشخبری پانے والے ہیں، دو صفات آ رہی ہیں، الذین یستمعون القول، نمبر ایک جو بہت توجہ سے سنتے ہیں بات، نمبر دو ویتبعون احسنا، اور جو پیروی کرتے ہیں اچھی باتوں کی۔ قرآن کو توجہ سے سننا اور قرآن میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اچھا کردار آ رہا ہے، اچھے لوگوں کی صفات آ رہی ہیں، کیسے لوگ اللہ کو پسند ہیں، ان کی جو پیروی کرتے ہیں، تو فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہیں، یہ ان کا دنیا میں اجر ہے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْأُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل رکھنے والے ہیں، گویا اولو الالباب یہی ہیں جو بات کو توجہ سے سنیں اور پھر اس میں اچھے پہلو کی اتباع کریں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے، اور مجرمین کو ان کے بہانہ انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بس کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے اللہ کے عذاب کا کلمہ، افانتا تنقذو من فی النار، بس کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اس کو آگ سے، تو آپ نہیں چھڑا سکیں گے، اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی چھڑا نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ آج موقع ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ متقین کے لیے بشارت کا اعادہ ہو رہا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، یعنی ان کے لیے ہوں گے شاندار محل، جن کے اوپر اور جو ہے شاندار محل ہوں گے۔ پرانی اردو میں بالا خانے ترجمہ جو ہے اکثر آپ کو تراجم میں ملے گا، کہ ان کے لیے ہوں گے جنتوں میں بالا خانے، جن کے اوپر اور ہوں گے بالا خانے۔ بالا خانے ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو کئی منزلہ ہو، جس میں کئی کئی کمرے ہوں ہر منزل پر، تو شاندار کئی اسٹوری بلڈنگز جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ آگے پھر نباتاتی زندگی کا تقابل کیا جا رہا ہے انسانی زندگی سے، اور گویا اس میں بھی دلیل ہے کہ جو اللہ ان نباتات کو پیدا کر کے مار دیتا پھر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی موت کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فسلكه ينابيع في الارض، اور پھر چلا دیتا ہے وہ اس کو چشموں کے ذریعے سے زمین میں، جس طرح زمین کے اوپر نہریں ہیں، دریا ہیں،
اسی طرح زمین کے جو مختلف لیئرز ہیں ان کے درمیان بھی پانی کی سوتے ہیں، اور وہ پانی اسی طرح اندر بھی بہہ رہا ہے، اور وہ پھر کہیں سے چشمے سے نکل آتا ہے، کہیں ہم کنواں کھود کے اس پانی کو نکال لیتے ہیں، ورنہ جس طرح یہ دریا اور نہریں اوپر نظر آ رہے ہیں ایسے زمین کے اندر بھی بہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کمال ہے، اور اریگیشن کا پورا نظام ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی مخلوقات کو یہ نہایت میٹھا اور جان بچانے والا پانی جو ہے دیتا ہے، جس پر ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو فرمایا ثم یخرجو بہ زرع، پھر اگاتا اس پانی کے ذریعے سے کھیتی، مختلف الوانوں، اور جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، سرسوں کا کھیت دیکھیں جا کر، پھر گندم جب کہ وہ آئی ہوتی ہے ہرے رنگ کی جب دیکھیں، اور جب وہ پھر سنہرے رنگ میں ڈل جاتی ہے پک کر اس وقت دیکھیں، تو فرمایا مختلف الوانوں کہ مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ، ثم یہیج، اور پھر وہ پوری اپنے جوبن کو پہنچتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو اسے بالکل زرد، ثم یجعلہ حطامہ، پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا اسے ریزہ ریزہ۔ تو یہ ایک پورا آپ کہیں کہ کھیتی کا لائف سائیکل اللہ نے بیان کر دیا، یہ چند مہینوں میں ہو جاتا، بیچ سے ذرا سا پودا وہ اپنی بالکل جوبن کو پہنچا، پھر زرد پڑ گیا، پھر بالکل ہی چورا چورا ہو کر اڑ گیا۔ انسان پر بھی یہی حالات ہیں، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر موت کے ساتھ مٹی میں رل مل جاتا ہے۔ تو بس فرق اتنا ہے وہ چند مہینوں میں، تو یہ چند جو ہے برسوں میں۔ فرمایا ثم یجعلہ حطامہ ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، بے شک اس میں بھی ہے نصیحت اہل عقل کے لیے، آگے ہدایت اور گمراہی کا بیان آ رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس جس کے لیے اللہ کھول دے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، پس وہ روشنی پر اپنے رب کی طرف سے، فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ، پس افسوس ہے ان سخت دلوں کے لیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے گویا غافل ہے۔ تو ایک وہ ہے جس کا سینہ کشادہ ہے اور وہ اللہ اور اسلام کو ماننے والا ہے، اس پر چلنے والا، دوسرا وہ ہے جس کا دل ہی سخت ہے، اس پر اثر ہی نہیں ہوتا اللہ کے کلام کا اور جو بھی تذکیر اور نصیحت اسے کی جاتی ہے۔ فرما اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ سری گمراہی میں۔ عظمت قرآن، بزبان قرآن ذکر آ رہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا کہ اللہ ہی نے نازل کیا بہترین کلام۔ تو قرآن کا پہلا اعزاز کیا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا۔ دوسرا کیا ہے، احسن الحدیث، بہترین کلام، ظاہر ہے اس سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے، رب العالمین کا کلام۔ اور نمبر تین، کتاب متشابہ، اور یہ کتابیں ملتی جلتی، اس کی آیتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ اور نمبر چار، مثانی، اس میں کئی آیتیں تو جوں کی توں دہرائی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے آگے، جیسے ابھی ہم نے مثال دی سورہ قمر میں، ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ایک ہی سورت میں چار دفعہ جوں کی توں اللہ نے دہرائی۔ اسی طرح پانچویں صفت آ رہی ہے، نقش ار منہ جلود، اور جو ہے فرمایا کہ کانپ اٹھتی ہیں اس کلام سے جو ہے وہ کھالیں، الذین یخشون ربہم، ان کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم یلین جلودہم و قلوبہم، پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کی کھالیں بھی، ان کے دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدى اللہ، یہی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، من عمل به اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کا اجر گویا ثابت ہو گیا، من حکم به عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا تو اسے تو ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں۔ آگے گمراہوں کا بدترین انجام بیان ہو رہا ہے، اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس کیا وہ شخص جو ہٹاتا اپنے چہرے پر سے برے عذاب کو قیامت کے دن، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، یعنی کیا وہ بہتر تھے جن پر اللہ کا انعام تھا، یا یہ بہتر ہے جو اپنے چہرے سے اس دن اللہ کے عذاب کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو فرمایا وکیل للظالمین, اور کہا جائے گا ظالموں سے ذوقوا ما کنتم تکسبون, اب چکھو جو کچھ تم کمایا کرتے تھے, جو برائیاں کی تھی اب انہی کا وبال ہے جو بھگتنا پڑے گا. دنیا کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. کذب الذین من قبلہم, جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فآتاہم العذاب, بس آ پڑا ان پر عذاب. من حیث لا یشعرون, وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا. حضرت نوح علیہ السلام پر تندور سے پانی ابلنے لگا, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو جائے گا. تو فرمایا فذاقہم اللہ الخزی, اور پھر چکھائی اللہ نے ان کو ذلت فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے. اکبر بلکہ سپرلیٹو ڈگری ہے, سب سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے جامعت قرآن کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے بیان کر دیے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال. اچھے لوگوں کی بھی مثال ہے, برے لوگوں کی بھی مثال ہے. اور یہ کیوں مثالیں اللہ نے بیان فرما دیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. قرآن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. قرآن عربیہ, نمبر ایک یہ قرآن ہے عربی زبان میں. غیر ذی عوج, اور جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ کوئی جو ہے کمی نہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, تاکہ وہ بچ سکیں, اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں, اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے. تو اسٹال لگا ہوا ہے کافی دنوں سے انجمن خدام القرآن کا, اور اردو بولنے والوں کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے. کورسز ہر سال ہوتے ہیں, اس سال بھی انشاءاللہ ہوں گے. وقت فارغ کیجئے, صبح 9:45 سے 1 بجے تک کا سب سے بہترین کورس, 9.5 مہینے. اور آپ پورا کورس نہیں کر سکتے تو ایک کلاس ہی لے لیجئے 9:45 سے 10. پہلی کلاس عربی کی ہوتی ہے, اور ورنہ ایوننگ کی کورسز یہاں لسٹ لگی ہوئی. اللہ تعالی ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عربی سیکھنے کا شوق پیدا فرمائے. کیونکہ اللہ نے ساری زبانیں اللہ کی تھیں, لیکن اللہ تعالی نے عربی زبان کو منتخب فرمایا اپنے کلام کے لیے, اپنے رسول کے لیے. اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں اس زبان سے محبت عطا فرمائے, اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا. آگے موحد اور مشرک کی مثال. ایک اللہ کو ماننے والا اور بہت سارے خداؤں کا قائل. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے ایک مثال. رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, ایک غلام کی جس کے کئی شریک ہیں. ورجلا سلما لرجل, اور ایک وہ غلام جس کا بس ایک ہی جو ہے وہ مالک ہے, آقا ہے. تو فرمایا حل یستویانی مثلا, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو ایک آدمی ہے جسے اپنے بیسیوں باسز کو راضی کرنا ہے, ایک کا بس ایک ہی باس ہے جسے اسے خوش کرنا. کون آرام سے اطمینان سے ہوگا؟ ظاہر ہے وہ جسے ایک ہی کو خوش کرنا. تو مومن بڑے اطمینان سے ہوتا ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی بھی بات میں فیصلہ کرنے میں, اور وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ اس عمل میں اللہ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. راضی ہو رہا ہے کر لیتا ہے, ناراض ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اور جو اللہ کو نہیں دیکھتا اسے پھر بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کام میں میرا فائدہ ہے نہیں ہے, والدین کیا کہیں گے, بیوی بچے کیا کہیں گے, سسرالی کیا سوچیں گے, پڑوسی کیا کہے گا, ساتھ کام کرنے والوں کا کیا ہوگا, باس کا کیا ہوگا, تو اس کے پاس تو بڑا بکھیڑا ہے اور وہ طرح پریشانی ہی میں رہتا ہے. لیکن جس نے ایک اللہ کو اپنا رب مانا ہے, اس کے لیے پھر بہت زندگی آسان ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں بھی موحد بنائے. فرمایا الحمدللہ, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے, اور فرمایا کہ یہ جو مخالفین کے ساتھ کشمکش ہے یہ عارضی ہے. انکا میتن, بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتقال فرمانے والے. وانہم میتون, اور یہ کفار بھی مرنے والے. ثم انکم یوم القیامہ, اور پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن. عند ربکم تختصمون, یعنی اپنے رب کے ہاں باہم جھگڑ رہے ہو گے, اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے. آگے کافر و مومن کا کردار بیان ہو رہا ہے. اس میں خیال میں ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں ختم کرنے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافر اور مومن اور ان کا کردار, آج الحمدللہ 23ویں شب بھی ہے, تو عموماً سے تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے، بہت زیادہ انشاءاللہ نہیں، الحمدللہ آج ارادہ یہ 24واں پارہ ماہ ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ آئندہ جو دن ہیں ان میں ایک ایک پارہ کی ترتیب انشاءاللہ رہے گی۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، وکذب بالصدق، اور جھٹلائی اس نے سچی بات، اذا جاءہ جب وہ بات آئی اس کے پاس، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا اور رسول اور قرآن کو جھٹلایا، الیس فی جہنم مثوا للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ ٹھکانہ ایسے کافروں کا، ایسے یہ بدترین انجام ہے جو ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کے اوصاف آ رہے ہیں، والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا سچی بات، وصدق بہ، اور اس نے تصدیق کی سچی اچھی بات کی، اولئک ہم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا وہ چاہیں جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، اور یہی ہے بدلہ نیکوکاروں کا۔ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کا یہ اچھا انجام کیوں ہوگا، فرمایا لیکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے، اسوا الذی عملوا، وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور تاکہ اللہ ان کے ان کاموں کا اجر دے جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے، تو برائیاں اللہ دور فرما دے اور نیکیوں کا اللہ بہت اچھا اجر دے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ رکھا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اور کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کے لیے، ویخوفونک، اور وہ اللہ جو فرمایا وہ قریش ڈراتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، باللذین من دونہ، یعنی ان بتوں سے جو اس اللہ کے سوائے، ومن یضلل اللہ، اور جس کسی کو گمراہ کر دے اللہ، فما له من ہاد، تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو گویا آپ کے لیے تسلی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اگر یہ بات نہیں مان رہے تو آپ کا قصور نہیں ہے۔ آگے دلیل عقلی اعترافی آ رہی ہے، مشرکین کے باطل نظریات کا رد کیا جا رہا ہے، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، اور جس کسی کو اللہ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، اور کیا اللہ نہیں ہے غالب اور انتقام لینے والا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازمن کہیں گے اللہ نے، قل افرائیتم، اے نبی ان سے کہیے بھلا تم دیکھو تو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے اس اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بزر، اگر اللہ ارادہ فرما لے مجھے تکلیف دینے کا، حل ہننا کاشفات الضر، تو کیا یہ بت ہٹا سکیں گے اس تکلیف کو، او ارادنی برحمہ، اور اگر اللہ ارادہ فرما لے مجھ پر رحمت بھیجنے کا، حل ہننا ممسکات رحمتی، تو کیا یہ بت روک سکتے ہیں اس اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت کو، قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو۔ آگے انذار رسول کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، جو آپ کا کام تھا لوگوں کو خبردار کرانا، قل یا قومی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کہ تم کرتے رہو اپنے اعمال اپنی جگہ پر، انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی تم حق کو جھٹلاتے رہو، بتوں کی پوجا کرتے رہو، من گھڑت جو ہے عقائد پر عمل کرتے رہو، اور میں اللہ پر ایمان جو ہے اس پر برقرار ہوں، اللہ کی عبادت پر جمع ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو گویا اس بات آ رہا ہے اور وہی سے دلیل دی جا رہی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے کتاب، للناس بالحق، یعنی قرآن لوگوں کے لیے جو بالکل سچی ہے، فمن اهتدى فلنفسه، بس جو کوئی ہدایت پر آ گیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی پر کا وبال بھی اسی پر ہے، وما انت عليهم بوکیل، اور آپ نہیں ہیں ان پر کوئی وکیل۔
بس جی یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ 8 رکعت ادا کریں گے تراویح، اس کے بعد